الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين فلا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صلوات الله ارشاد ہے جناب رب العزت ہے کہ اور حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو, یعنی جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپانا یا جانتے بوجھتے ہوئے حق کو باطل میں ملانا, یہ مزاج مشیت کے اور احکام قرآن کے خلاف ہے. ہم اس آیت کی روشنی میں ان کے حق کی بات کرنے جا رہے ہیں جن کو قرآن نے حق کہا ہے. جو ایسے حق ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی ما الحق والحق ما علی, علی حق کے ساتھ ہیں, حق علی کے ساتھ ہے. یہ وہ رسول کہہ رہا ہے جو بغیر وحی بولتا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وحی ربانی کے اشارے سے بات کہی جا رہی ہے کہ علی کون ہے. سمجھ لو علی ما الحق, علی حق کے ساتھ ہیں. علی ما الحق, علی حق کے ساتھ ہیں. والحق ما علی, اور حق علی کے ساتھ. اب اس کے بعد کا جو ٹکڑا حدیث کا ہے وہ غضب کا ہے. ارشاد فرماتے ہیں اللہم ادر الحق حیثما دار, پالنے والے حق کو ادھر ادھر موڑ, جدھر جدھر علی موڑ. حق کو ادھر ادھر موڑ, حق کو ادھر ادھر موڑ, جدھر جدھر علی مڑے. اب اس سے چند باتیں پیدا ہوتی ہیں ذہن میں. ایک تو یہ ہے کہ بظاہر بات یوں ہونا چاہیے تھی کہ علی کو ادھر موڑ جدھر حق مڑے, مگر رسول نے یوں نہیں کہا. رسول نے فرمایا حق کو ادھر موڑ جدھر علی موڑے. دیکھیے جو آگے چلے گا, پیچھے چلنے والا ادھر موڑے گا جدھر وہ موڑے. اگر رسول یہ کہتے ہیں کہ علی کو ادھر موڑ جدھر حق موڑے تو حق بنتا امام, علی بنتے مامون. جبکہ علی کو امامت مطلقہ ملی ہے, لہذا علی ہے امام, حق ہے مامون. حق کی پہچان یہ ہے کہ جب تک علی کے پیچھے رہے حق ہے.
Yeah.
حق کی پہچان یہ ہے کہ جب تک علی کے پیچھے چلے حق ہے, اور اگر قدم آگے بڑھا دے تو باطل ہو جائے گا. عزیزان گرامی, یہ منزل ہے خدا کی قدم. اللہم آذر الحق ہے سماد, پالنے والے حق کو ادھر موڑ, ادھر علی موڑ. اور قرآن میں کہا گیا ہے مازا باد الحق اللہ ضلال, حق کے بعد سوائے گمراہی کیا اور ہے کیا؟ اب بھی مطلب نہ سمجھ میں آئے تو کب سمجھ میں آئے گا؟ یعنی علی کو چھوڑ کے سوائے گمراہی کے ملے گا کیا؟ علی کو چھوڑ کے گمراہی کے علاوہ ملے گا کیا؟ اور عزیزان گرامی, اسی حق میں ہم کو بہت سے پتے دیے ہیں, اسی حق میں ہم کو بہت سے پتے دیے ہیں. اور یہ جو مشہور ہے, یہ مشہور ہی نہیں ہے, ثبوت ہے اس کہ قبر میں مولا علی آتے ہیں, نزا میں آتے ہیں, سوال منکر و نکیر کے وقت آتے ہیں, میزان پر ملتے ہیں. ارے کون ملتا ہے؟ ابھی آپ کو نہ ملیں گے. تم نے جھگڑا کہے گا
دشمنوں پر.
میں زندگی کے ترازو میں ہر چیز تولتا ہوں اور اس کے بعد منڈی میں پہنچتا ہوں, سمجھے؟ یہ آپ جو مجھے سنتے ہیں اتنے برسوں سے, تو آپ کے اس کا بخوبی اندازہ ہوگا. اور روزمرہ کی زندگی کی اسٹڈی ہے میری. ایک لڑکا لکھنؤ سے روٹی روزی روزگار کے لیے کام کی تلاش میں بمبئی آیا. آتے رہتے ہیں یو پی سے, ادھر سے آتے رہتے ہیں. لکھنؤ سے ایک لڑکا اپنے روٹی روزی کی تلاش میں, کاروبار کی تلاش میں بمبئی آیا. وہ اس کے پہلے کبھی آیا نہیں تھا, نہ بمبئی میں اس کا کوئی جاننے والا تھا, کوئی جاننے والا نہیں تھا. قسمت آزمائی کے لیے بمبئی آیا. جب وہ چلنے لگا تو اسٹیشن پر اس کے دوست نے ایک اتنے سے پرچے پر اس کو ایک موبائل نمبر لکھ کے دے دیا اور کہا یہ موبائل نمبر ہمارے ایک دوست کا ہے جو بمبئی میں رہتا ہے, جا کے ٹیلی فون کرنا, ہو سکتا ہے وہ کچھ تمہاری مدد کر دے. آپ یقین مانیے کہ وہ کلیجے سے لگائے ہوئے لائے گا اس پرچے کو. اب وہ موبائل نمبر ملے نہ ملے, وہ آدمی مدد کرے نہ کرے, وہ سب بات کی باتیں ہیں, لیکن جب تک وہ بمبئی میں وی ٹی پہ اترے گا اس وقت تک وہ کلیجے سے لگائے رہے گا. اس لیے کہ وہ اتنا سا کاغذ کا پرچہ جس پر ایک موبائل لکھا ہے اس کے لیے بہت بڑا آسرا ہوگا. عزیزان گرامی, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب اتنا سا پرچہ جس پر ایک موبائل لکھا ہوا ہے, کوئی یقین ہی نہیں کہ وہ مل جائے, کوئی یقین ہی نہیں کہ وہ مدد کر دے, کوئی یقین ہی نہیں کہ اب وہی نمبر چل رہا ہو اس کے پاس, لیکن پھر بھی اس کو کلیجے سے کسی آسرے پر لگائے ہیں. تو اگر آدمی ایک اتنا سا موبائل کا نمبر کلیجے سے لگائے ہوئے بمبئی آ سکتا ہے, تو اگر ہم 14 معصوموں کو کلیجے سے لگائے مسئلہ یہ ہے کہ کہاں کہاں ملاقات ہوتی ہے, کہاں کہاں ملتے ہیں, اور یہ حق کہاں کہاں کام آتا ہے. دنیا میں تو بہت کچھ ہے, لیکن آخرت میں جہاں کوئی مددگار نہ ہو, جہاں کوئی ساتھی نہ ہو, دولت کا مظاہرہ قبر تک رہا, اولادوں نے آنسو پوچھ کے رخصت کر دیا, دوست اور عزیز افسوس کرتے ہوئے ہٹ گئے, اب اکیلے مسافر کو جانا ہے. کتنا ہی زیادہ دوستی کسی سے کیوں نہ ہو, کتنی ہی زیادہ قرابت کسی سے کیوں نہ ہو, کوئی آگے ساتھ چلنے پر تیار نہیں ہے. ہم کیسے بھلا دیں علی کو جنہوں نے ایسے موقع پر آنے کا وعدہ کیا. اب میں آپ کو ایک ایسی بات سنا دوں جو بالکل سامنے کی ہے, لیکن یہ کہ متوجہ کرنا میرا کام ہے. میں برابر کہتا ہوں کہ میں کوئی نئی بات نہیں, متوجہ کرتا ہوں آپ کو, اور تھوڑا سا متوجہ کر دوں آپ کو کہ میت میں شریک ہونا بہت ثواب ہے, اور امور میت میں حصہ بٹانا بہت بڑا اسلام میں ثواب رکھا گیا ہے, اور پارٹ آف ڈیوٹی ہے ہمارا کہ اگر کوئی مر جائے تو ہم اس کی تحریر تقریر میں حصہ لیں, اور اگر کوئی تقدیر تقریر کرنے والا نہ ہو تو ہم کریں, چاہے وہ غیر کیوں نہ ہو, لیکن یہ سب چیزیں اسلام میں ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک منزل وہ آتی ہے جب قبر میں لٹا کے شانہ ہلا کے اس کو تلقین پڑھائی جاتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے, مفاتیح میں ہے, تحفۃ العوام میں ہے, جس کتاب میں چاہے پڑھ لیجیے, بالکل روزمرہ کی بات ہے. تو اس کا مرے ہوئے آدمی کو جو قبر میں لیٹا ہے, کا شانہ ہلاتا ہے وہ جو تلقین پڑھا رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے اسما افہم, اسما افہم, اسما افہم, سن سمجھ. اسما مانے سن عربی میں, اور افہم مانے سمجھ. اسما افہم, سن سمجھ, تین دفعہ کہتا ہے اسما افہم, سن سمجھ, اسما افہم, سن سمجھ, یا فلاں ابن فلاں, اس کا نام لیتا ہے, اس کے باپ کا نام لیتا ہے, فلاں فلاں کے بیٹے, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جب تیرے پاس ملکین مقربین آئے خدا کے, تو اس سے سوال کرے تو ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں, وہ پریشان نہ ہونا. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مرا ہوا سنے گا کیا اور سمجھے گا کیا. ہم تو جب ہما شما کے مردے مرنے کے بعد سنتے اور سمجھتے ہیں, تو اگر خاصان خدا سے ہم آواز دیتے ہیں تو کیا وہ نہ سمجھیں گے؟ اچھا اس کے بعد اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ ہے وہ ہے, تمام چیزیں بیان کرتے کرتے اس کے اندر خدا کا نام اور رسول کا نام اور قرآن کا نام اور 12 اماموں کے نام لیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد کہا جاتا ہے ان الموت حق کن, بل قبر حق کن, بل میزان حق کن. یہ موت حق ہے, قبر حق ہے, میزان حق ہے, صراط حق ہے, سوال منکر و نکیر حق ہے. یہ جہاں جہاں حق کا لفظ استعمال ہو رہا ہے علی کا پتہ نہیں ہے. الموت حق, موت حق ہے, علی مال حق والحق علی, سوال منکر نکیر سے قبر حق, سوال منکر نکیر قبر میں حق ہے, علی مال حق والحق ما علی, الصراط حق, صراط حق ہے, المیزان حق, میزان حق ہے. یہ جہاں جہاں حق حق کہا جا رہا ہے یہ علی کا پتہ بتایا جا رہا ہے. بھیا ہو جو بھی, امید پر دنیا قائم ہے, لیکن مثل مشہور ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے. کہتے ہیں موت بہت سخت چیز ہے, موت بہت سخت چیز ہے, یہ مشہور ہے. اور اس کی تشبیہ یوں دی گئی ہے کہ ایک مہین باریک کپڑا ایک ایسے درخت پر ڈالا جائے جس میں کانٹے ہوں اور اس کے بعد پھر اس کو کھینچ لیا جائے تو وہ تار تار ہو جائے گا کانٹوں کی وجہ سے. کہتے ہیں روح نکلنے کا یہ منظر ہوتا ہے. اب ہوتا ہوگا ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہم لوگ کوئی اس منزل سے گزرا نہیں جو کہتا میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہوگا. کوئی نہیں کہہ سکتا ہوتا ہو. لیکن ہمیں ایک بات کا اعتبار ہے کہ اگر علی آ گئے تو پھر تکلیف نہیں ہوگی. کیوں تکلیف نہیں ہوگی؟ اس کی وجہ ہے قرآن نے ہمیں اطمینان دلا دیا کہ تکلیف نہیں ہوگی. اس لیے کہ قرآن میں ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ جب مصر کی عورتوں کے سامنے سے حضرت یوسف گزرے فَقَتَّانَا أَيْدِيَهُنَّا تو انہوں نے اپنی چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے, انگلیاں کٹتی رہیں, عورتیں محو جمال یوسف رہیں, تکلیف نہ ہوئی. تو جب موت آئے گی تو مومن محو جمال علی ہوگا. یہ حق کی بات ہے. حق موت حق ہے, قبر حق ہے. کیا ہمارا ہے تو ہم آئیں گے. ہماری کیا مجال ہے جو ہم بلائیں؟ قمبر کو تو بلا نہیں سکتے, علی تو بڑی چیز ہے. کیا ہستی ہے ہمیں جو بلائیں؟ یہ ان کا کرم ہے جو انہوں نے کہا ہے ہم آئیں گے. ہماری ہمت تھوڑی ہے کہ ہم کہیں تشریف لائیے. ارے کہاں علی, کہاں ہم. انہوں نے کہا ہم آئیں گے. لیکن اگر آئیں گے تو مشکل آسان بھی ہو جائے گی. اس لیے کہ جو سوال ہونا ہے وہ تو ہوں گے, وہ تو حق ہیں. وہ تو پیپر تو بھرا جائے گا. لیکن یہ کوئی پریشانی نہیں ہے. اس لیے کہ فرشتے آئیں گے تحقیق ایمان کے لیے کہ مرنے والا مومن ہے کہ نہیں. جب کل ایمان کو قبر میں بیٹھے دیکھیں گے کرتے ہیں. بیچ میں ابھی پڑھے گئے شعر سب, ایک شعر مجھے بھی یاد آ گیا. تو شاعر کہتا ہے کہ ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی. ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی. اب فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے.
ہائے ہائے
فرشتے ڈر رہے ہیں تو عزیزان گرامی موت حق خبر حق والمیزان حق کون میزان حق میزان اس ترازو کا نام ہے جہاں اعمال تولے جائیں گے ویسے میزان عربی میں کہتے ہی ترازو کو ہیں لیکن جہاں پر ومن یعمل قرآن میں اس کا تذکرہ ہے ومن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی دیکھے گا اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی دیکھے گا کہ وہاں میں مل جاؤں گا. دیکھیے میں جو بات کہتا ہوں وہ اتنے ہی کا ذمہ دار ہے. ہم محتاج شفاعت ہیں, علی مجبور شفاعت نہیں ہیں. ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہماری شفاعت کریں. ہم محتاج ضرور ہیں ان کی شفاعت کے, ہماری محتاجی میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ ہماری مدد کریں نہ کریں ان کی اپنی مرضی, وہ مجبور نہیں ہے. ہم محتاج ہیں وہ مجبور نہیں, لیکن امید ہے, آسرا ہے. علی علی کہنے سے امید بن گئی ہے کہ شاید ہمیں نظر کرم سے دیکھ لیں, اس لیے کہ میزان میں اعمال تولے جا رہے ہوں گے. ان کا اتنے برس زندہ رہا ہے, نیکیاں کتنی کی ہیں کا 10 لاکھ, 10 لاکھ نیکیاں. کا برائیاں کتنی ہیں کا 15 لاکھ. تو برائیوں کا پلہ بھاری ہے, نیکیوں کا ہلکا ہے نا. تو اب سزا ملے گی اس کی, برائیاں زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں. یہی موقع شفاعت کا ہے. دیکھیے شفاعت کا لفظ جو قرآن میں ہے اور شفاعت کو جو مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے, یہی 53 ٹائم ہے شفاعت کا, کہ برائیاں زیادہ نکل آئیں نیکیاں ہماری کم رہ گئیں. اب یا تو سزا کاٹیں اور یا کوئی شفاعت کرے. تو یہاں پر پھر علی سے امید بندھی ہے, یہاں پر پھر علی سے امید بندھی ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ نگاہ کرم سے دیکھ لیں گے کیا معاملہ ہے. ان کا حضور اس کی نیکیاں گھٹ رہی ہیں, اعمال برائیاں بڑھ رہی ہیں. کہ کتنی؟ کہ 5 لاکھ نیکیاں کم ہو رہی ہیں. جناب امیر ہیں نا, امیر اگر اشارہ کر دیں کہ جتنی کمی ہے ہمارے حساب سے دے دو, ہمارے حساب سے دے دو, تو عزیزان گرامی فرشتوں کی یہ مجال نہیں ہے پوچھیں کس حساب سے, چاہے شب ہجرت کے حساب سے دے دیں چاہے ضربت حمد سے. اور یہ نہ پڑھ کہہ دیجیے گا کہ یہ کہاں سے پڑھ دیا آپ نے, اس کی شرعی دلیل کیا ہے. شرعی دلیل اس کی ہمیں معلوم ہے, غلط نہیں پڑھنا ہے. شرعی دلیل یہ ہے کہ ایک مومن مر جاتا ہے, اس کے بعد اعمال باقی ہوتے ہیں, دوسرا مومن اس کی طرف سے اعمال کرتا ہے تو اس کے کھاتے میں انٹری ہوتی ہے. ان کا 5 برس کی نمازیں قضا ہیں, لڑکے نے پڑھوا دیں. 5 برس کے روزے قضا ہیں, لڑکے نے رکھوا دیے.
کہا حج کو نہیں جا پائے تھے مرحوم, کسی کو ان کے بدلے میں حج کو بھیج دیا, تو عمل دوسرا کر رہا ہے, نام اعمال ان کا صاف ہو رہا ہے. تو اگر ایک مومن کا عمل دوسرے مومن کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو امیر المومنین کا عمل مومن کے کھاتے میں کیوں ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ صراط و حق, صراط حق ہے, صراط حق ہے, وہی صراط جس پر سے گزرنا ہے. وہ صراط تو یہی ہے, وہ تو ہے وہاں پر. یہ کہا گیا ہے بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے اور آگ سے گرم ہے, ماذا اللہ, وہ میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے, لیکن اصل میں تو صراط یہ دنیا ہے, جس میں ذرا سے میں آدمی ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. جو یہاں ٹھیک گزر گیا وہاں بھی ٹھیک گزر جائے گا, اور جو یہاں بھٹک گیا وہاں بھی بھٹک جائے گا. اسی لیے علی کے حق میں مروت نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہاں ہم بے مروتی کر گئے اگر, اور وہاں انہوں نے بے مروتی کر لی تو وہ قصہ ختم ہے. بس صراط و حق, صراط حق ہے. رسول کہتے ہیں کہ علی کھڑے ہوں گے اور لوگ گزر رہے ہوں گے اور کہتے جائیں گے ہذا لی ہذا لک, یہ میرا ہے یہ تیرا ہے. نیچے جہنم ہے, سامنے جنت کا دروازہ ہے. جس کو کہا میرا ہے نور لپک کے لے گیا جنت میں, جس کو کہا تیرا ہے جہنم نے گھسیٹ لیا اپنی طرف. دنیا میں ہم نے بہت جھیلا ہے اشارے, یہ ان کے والے ہیں, یہ ان کے والے ہیں, یہ ان کے والے ہیں. دنیا میں, دین میں, مذہب میں, مسجد میں, محراب میں, منبر میں, موت کے وقت, نزا کے وقت, قبر میں, صراط پر, میزان پر, ہر جگہ علی علی. اب اگر ہم علی علی کرتے ہیں تو اس نام کو چھوڑ کے کوئی دوسرا نام ہے جو اتنی مدد کو آئے؟ اہل بیت اور حق علی اور حق آل رسول, اس کے اوپر گفتگو ہوتی. اور عزیزان گرامی, یہی وہ لوگ ہیں جن کا حق چھینا گیا, جن کا حق غصب کیا گیا, جن کا حق چھپایا گیا, جن کے واقعات پر پردے ڈالے گئے. گزر گئے دور, عہد بنی امیہ گزر گیا, حق علی کے خلاف کوششیں کرتے ہوئے. عہد بنی عباس گزر گیا, حق علی کے خلاف کوششیں کرتے ہوئے. ترک و تاتار کے دور گزر گئے, حق علی کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے. مختلف دور گزرتے چلے گئے, لیکن جس طرح ذات علی میدان میں جمی رہی اسی طرح فضائل علی بھی میدان میں جمے رہے. نہ دشمنوں کے نرغے علی کو گرا سکے میدان میں اور نہ مخالفتیں علی کا کچھ بگاڑ سکیں علی کے بعد. اور آج اتنے لوگ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, ان نے رسول کی نصرت کی, جس نے اسلام کو پروان چڑھایا, جس نے دین کے لیے اپنی پوری نسل دے دی, جس نے مذہب کے اوپر اپنی اولادوں کو قربان کر دیا, ان کے حق کی متعلق اگر بات کی جائے اور ان لوگوں کے تعلق سے بات کی جائے جنہوں نے رسول کو ایذائیں دی ہیں, جنہوں نے اسلام کی مخالفت کی ہے, جنہوں نے مذہب کا تماشا بنایا ہے, جنہوں نے دین کو کھلونا سمجھا ہے, تو اس کے اندر بگڑنے کی کون سی بات ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ جو کچھ ہوا وہ ہوا, لیکن تاریخ کے خزانے میں سارے واقعات محفوظ ہیں اور کتابوں کے اندر ہر چیز ملتی ہے. آج نہ بنی امیہ کی دولت ہے, نہ بنی عباس کی حکومت ہے, نہ یزید کی فوجیں ہیں, نہ حجاج کے قید خانے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اب آج سچی بات کہنے سے کون سی شے مانے ہے؟ ایک تو آدمی کو ہر زمانے میں سچی بات کہنا چاہیے, تلوار کی دھار پر سچ بولنا چاہیے, پھانسی کے تختے پر سچ بولنا چاہیے, لیکن خیر چھوڑیے, ہر آدمی کے پاس اتنا کلیجہ نہیں ہوتا, اتنا دل نہیں ہوتا, ہر ایک کے بس میں یہ نہیں ہے کہ اپنی اولادوں کو کٹوا دے, اپنی جائیداد بکوا دے, اپنا گھر کھدوا دے, اپنی جان دے دے. اب وہ جانے, خدا جانے, ہم نہیں کچھ بولتے اس میں, لیکن جب دور امن و امان آ جائے, جب دور سکون آ جائے, جب ایسا زمانہ آ جائے کہ آپ کو سینکڑوں طرح کے پروٹیکشن حاصل ہیں, اب تو سچی بات منہ سے نکالیے. اب تو کہیے کہ اہل بیت کے ساتھ زیادتی ہوئی, اب تو کہیے رسول کی آل کے ساتھ زیادتی ہوئی, اب تو کہیے وہ لوگ بہکے ہوئے تھے جنہوں نے آل رسول کو ستایا. اور اگر اب بھی کچھ کہنے سے باز آ رہے ہیں اور کچھ ریزرویشنز ہیں, کچھ ہیزیٹیشن ہے, کچھ زبان میں لکنت ہے, تو اب ہمیں یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ کہیں یہ مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ تو نہیں ہے مشین. سوچیے کہ یہ کیا ہے, بھلا تلمس الحق قبل باطل, حق کو باطل میں نہ ملاؤ, حق کو باطل میں نہ ملاؤ, فتکتم الحق اور حق کو نہ چھپاؤ, وانتم تعلمون تم جانتے ہو, جانتے بوجھتے ہوئے ہر چیز سے واقفیت کے بعد سچائیاں چھپائی جا رہی ہیں. لوگ آل رسول کے خلاف حسن کے ہوتے ہوئے ابو سفیان کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت, حسین کے ہوتے ہوئے لوگ یزید کے ساتھ آل رسول کے ہوتے ہوئے آل امیہ تخت اقتدار پر, اور اس کے بعد عالم اسلام چپ, نہ کوئی صحابی بولتا ہے, نہ کوئی حافظ بولتا ہے, نہ کوئی حاجی بولتا ہے, نہ کوئی نمازی بولتا ہے, نہ کوئی روزہ دار بولتا ہے, سب خاموش ہیں. اسلام کس لیے آیا تھا؟ کیا اسلام اس لیے آیا تھا کہ مسلمان ساری دنیا کا مال کھاتے رہیں اور بیٹھے رہیں؟ اسلام دین علم ہے, اسلام دین شرافت ہے, اسلام دین انسانیت ہے, اسلام امن و امان کا دین ہے, اسلام سکون کا دین ہے. اسلام دولت کمانے کا نام نہیں ہے, اسلام گلے کاٹنے کا نام نہیں ہے, اسلام خون بہانے کا نام نہیں ہے. بادشاہوں کے ساتھ مولویوں نے مل کے جو طلسم بنایا, اس کے اندر بھولے بھالے عوام کو بہکا دیا. میں آئندہ مجلسوں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ کون کون سے معاملے ایسے ہیں جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں, اور کون کون سی ایسی معاملے ہیں اسلام کے اندر جو اس کے اندر سیاستوں نے اپنے جلوے دکھائے ہیں, جو طلسم بنائے گئے ہیں, جو فریب بنائے گئے ہیں, جس کے اندر 1400 برس سے ملت گرفتار ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا, اس کا نتیجہ یہ نکلا میرے دوستو کہ آج مسلمان علم سے محروم ہو گیا. سب سے بڑی بدنصیبی ملت مسلمہ کی یہ ہے کہ اس کے پاس علمی قحط ہے. مولویوں نے بادشاہوں کے ساتھ مل کے عوام کو اس لیے جاہل رکھا کہ اگر یہ پڑھ لکھ جائیں گے تو کہیں سچائیوں تک پہنچ نہ جائیں, کہیں حقیقتیں بے نقاب نہ ہو جائیں, کہیں اصلیتیں واضح نہ ہو جائیں, کہیں تخت ڈگمگانے نہ لگیں, کہیں کرسیاں الٹ نہ جائیں, لہذا لوگ بے وقوف رہیں. عزیزان گرامی, سوچنے کے قابل بات ہے. آپ تاریخ پڑھیے تو آپ کو ایک ایک چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ علی کو چھوڑ کے لوگوں نے جہالت کا دامن تھاما, رسول نے جو اسلامی قیادت بحکم خدا غدیر خم میں مولا علی کے حوالے کی تھی, من کنت مولا و فہذا علی مولا کہتے, وہ کیا چیز تھی؟ لوگوں نے رسول کی نیت پر شبہ کیا اور سمجھے اپنے بھائی کو حکومت دے کے جا رہے ہیں, اپنے بھائی کو دولت دے کے جا رہے ہیں, اپنے بھائی کو عیش و عشرت کی نوید دے کے جا رہے ہیں. ہم یہ دولت نہیں ملنے دیں گے, ہم یہ اقتدار نہیں ملنے دیں گے. انہوں نے رسول کی نیت پر شبہ کیا. رسول اپنے بھائی کو بحکم خدا قیادت اسلامی دے کے جا رہے تھے. قیادت اسلامی میں زہر کا پیالہ پینا پڑتا ہے, قیادت اسلامی میں گھر جلوانا پڑتا ہے, قیادت اسلامی میں بچے ذبح کروانا پڑتے ہیں, قیادت اسلامی میں سر پر تلوار کھانا پڑتی ہے, قیادت اسلامی میں گلے کٹوانا پڑتے ہیں. رسول جانتے تھے کہ ہر خاندان میں اتنا کلیجہ نہیں ہے کہ یہ سب کرے. ہر ایک کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس طریقے سے قربانیاں دے. یہ سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. لہذا ہمارے گھر والے قربانی دیں گے. لوگوں نے کہا نہیں, ہم تو یہ نہ ہونے دیں. تو علی کو جو قیادت اسلامی مل رہی تھی تو کیا مل رہا تھا؟ علی کو کچھ نہیں مل رہا تھا, ہم کو مل رہا تھا. علی کو کوئی فائدہ ہماری وجہ سے نہیں تھا. علی جیسا اسکالر اور علی جیسا عالم چند جاہل عربوں کو لے کے کیا کرتا؟ یہ چوپایوں کی بھیڑ لے کے علی کو کیا فائدہ پہنچتا؟ فائدہ ہم کو ملتا, کہ ہمارا جہل علی کی وجہ سے دور ہوتا، ہماری بزدلی علی کی وجہ سے دور ہوتی، ہماری ناسمجھی علی کی وجہ سے دور ہوتی، ہماری خطائیں علی کی وجہ سے دور ہوتی۔ لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا، چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، بہترین کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے چھوڑ دے آدمی تو کتاب کا کیا بگڑے گا؟ کیا اس کے الفاظ مٹ جائیں گے؟ کیا اس کے اندر جو علمی مطالب ہیں وہ غائب ہو جائیں گے؟ قرآن تو ہے مسلمانوں کے پاس، قرآن تو ہے مسلمانوں کے پاس، کیا کوئی قرآن سے بڑھ کے کتاب ہو سکتی ہے؟ تصور ہے کوئی آپ کے دماغ میں قرآن سے بڑھ کے بھی کوئی کتاب لکھی جائے گی؟ تو خالی علی کو نہیں چھوڑا ہے، قرآن کو بھی چھوڑا ہے۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو قرآن ہی میں آیت پڑھیے، رسول اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن، یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پالنے والے میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج لوگ مسلمانوں کی گروادی کے اسباب ڈھونڈ رہے ہیں، آج مسلمان سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہتے ہیں کیا راز ہے جو ہم برباد ہیں؟ برباد اس لیے ہیں کہ آپ نے قرآن چھوڑ دیا، اور قرآن چھوڑا اس لیے کہ قرآن آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں اس لیے نہیں آیا کہ جو قرآن کی تھی اس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا۔ جس کے ذریعے قرآنی علوم ملتے، جس کے ذریعے قرآنی فائدے ہوتے آپ کو، جس کے ذریعے قرآن کی باتوں کا پتہ لگتا آپ کو، آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ قرآن میں تو بے شک سب کچھ، یا رد بن والا یا بسن اللہ کی کتاب میں مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ تو ہے تو نکالیے، کوڈ ہے ڈیکوڈ کرنا جانتے ہی نہیں، ڈیکوڈ کرنا جانتے ہی نہیں۔ اچھا قرآن آپ سے بات نہیں کرے گا، اس لیے کہ اپنا جیسا ہو تو بولے، ایسے محسوس سے وہ بات ہی نہیں کرتا۔ قرآن رکھا ہوا ہے، میں اکثر و بیشتر، میری پرانی مثال ہے، نئی نہیں ہے مگر دہرا دوں کہ مسلمان کی حالت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تجوری جو بند ہے اور لاکھ لگے ہوئے ہیں اس کے اندر، وہ رکھی ہوئی ہے اور یہ اس کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس میں اتنی دولت ہے کہ ہم امریکہ یورپ سب خرید سکتے ہیں، پورا یونائٹڈ اسٹیٹ خرید لیں، پورا یو کے خرید لیں، پورا یورپ خرید لیں، اور عربوں کے سارے تیل کے چشمے خرید لیں، اتنے بڑے بڑے ڈائمنڈ ہیں اس میں، اتنے بڑے بڑے یاقوت روبی، ایسا گولڈ ہے اس میں، دنیا میں ویسا گولڈ کہیں پایا نہیں جاتا۔ ہم سبھی سے چائے نہیں پیے، ایک چائے پلواؤ۔ ایک طرف دولت مندی کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا خریدنے کا دمخم ہے، دوسری طرف صورت حال یہ ہے کہ چائے مانگ کے پی رہے ہیں، بیڑی مانگ کے پی رہے ہیں۔ یہ ہے کیا چکر صاحب، ہمیں سمجھائیے یہ کیا مصیبت ہے؟ مانگ مانگ کے چائے پی جا رہی ہے، مانگ مانگ کے بیڑی پی جا رہی ہے، اور بیمار پڑ رہے ہیں تو کوئی علاج کر دے، پیسے نہیں جو علاج کر سکے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, فقیر ہے ہمارے. یہ سانحہ کیا ہوا؟ بس آج اسی سانحے کے اوپر بیان تمام ہوگا, کل آگے بڑھے گا بیان. یہ سانحہ کیا ہوا آخر کہ جو یہ سب ہوا؟ یہ تجوری بھی اللہ کی طرف سے آئی تھی, اور اس تجوری کے محافظ جن کے پاس اس کی کنجیاں تھیں وہ بھی اللہ نے بھیجے تھے, لیکن جس کے ذریعے تجوری اور کنجیاں آئیں اس نے جب ان کو یہ تجوری دی تو یہ بوکھلاہٹ میں تجوری لے کے بھاگ آئے. تجوری لے کے بھاگ آئے اور جو لایا تھا وہ کہتا رہا کنجیاں لیتے جاؤ, تو ان کا ہمیں تجوری کافی ہے, کنجیوں کی ضرورت نہیں. تو یہ ہے معاملہ. نتیجہ یہ ہوا کہ اس قرآن کو مس یوز کیا گیا. کربلا میں قتل حسین کے لیے جمع ہوئے تھے ان میں حافظ بھی تھے, ان میں قاری بھی تھے, ان میں وہ لوگ بھی تھے جن کے گلوں میں قرآن حمائل تھے, اور حسین کے قتل کرنے پر تیار بھی تھے, جن میں اتنی انسانیت نہ تھی کہ پیاسے بچوں کو پانی پلا. اور طلب مسئلہ ہے یہ. انسانیت و شرافت ایک ایسی شے ہے کہ جس کی ہر مذہب میں قدر ہے, لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی تھا اور جن کے سامنے قرآن اترا بھی تھا, وہ دنیا کی لالچ میں یزید کی طرف سے چہروں پر نقابیں ڈال ڈال کے آئے. آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ جملے موجود ہیں, لعن اللہ امت اسرجت والجمت وتنقبت وتحیات لقتالک. پڑھ لیجیے گا عشرے کے دن, یاد آ جائیں گے جملے. ہم ان سے بیزار ہیں, بری ہیں, جنہوں نے گھوڑوں پر زینے باندھی, جنہوں نے اپنی سواریاں تیار کی, جو مہیا ہوئے آپ کے قتل کرنے کے لیے, اور جنہوں نے اپنے چہروں پر نقابیں ڈالی. یہ نقابیں ڈالنے والے وہی تھے جو حسین کو رسول کی گود میں دیکھ چکے تھے, جو حسین کو رسول کے کاندھے پر دیکھ چکے تھے, جو حسین کو نماز کے عالم میں پشت رسول پر دیکھ چکے تھے. آج یہ دنیا کی محبت میں دین بیچ کے رسول کے نواسے کو قتل کرنے آئے، حسین سے لڑنے آئے تھے، اور اللہ اکبر، محمد کے نواسے نے شرافت کا وہ معیار قائم کیا کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ہے. دیکھیے، دوست کے ساتھ تو ہر ایک شرافت برتتا ہے، دشمن کے ساتھ شرافت برتنا معیار ہے. جب خطبہ پڑھا ہے تو کہا میں تم میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو مجھے میرے نانا کی آغوش میں دیکھ چکے ہیں، مگر ان کے نام حسین نے نہیں لیے. اس لیے کہ جب انہوں نے اپنے چہرے نقابوں میں چھپا لیے تھے تو حسین نے ان چہروں کو بے نقاب نہیں کیا. اللہ اکبر، کربلا میں حسین ابن علی کی شرافت نفس کے جو مظاہرے ہوئے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے تاریخ عالم. یہاں دشمنوں کے لیے بھی آپ نے ایک نہایت شرافت کا ثبوت دیا. آج دوسری رات آ گئی، دوسری محرم کو تاریخ ہے جب حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا. چلتے چلتے گھوڑا رکا، پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا نینوا، کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ کسی نے کہا شتے فرات، کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ کہا ماریا، کہا نہیں اور بھی کوئی نام ہو. ایک نے کہا کربلا، حسین گھوڑے سے اتر پڑے. روایت بتاتی ہے کہ جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک مٹھی خاک نکالی، زمین سے جھک کے ایک مٹھی خاک اٹھائی، دونوں کو رنگ دیکھا، رنگ دونوں کا مل رہا تھا، پھر باری باری کر کے دونوں کو سونگا، دونوں کی خوشبو مل رہی تھی، دونوں مٹھیاں خاک کی پھینک دی، اور بھائی سے متوجہ ہوا، عباس بھیا، عباس سفر ہمارا تمام ہوا. بھیا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم قتل کیے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے. مجلس ہو رہی تھی، حسین پڑھ رہے تھے، عباس سن رہے. قافلہ کربلا میں اتر گیا، جو زمینوں کے مالک تھے ان کو بلایا، کہا تم یہ زمین ہمارے ہاتھ بیچو گے؟ انہوں نے کہا ہاں بیچیں گے. کیا قیمت لوگے؟ جو انہوں نے اپنے منہ سے قیمت کہی، چکایا نہیں، جو منہ سے قیمت کہی وہ قیمت ان کو دے دی، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے، یہ زمین ہم تمہیں کو واپس کر رہے ہیں، ہماری قبریں بنیں گی یہاں. بس تم سے ہماری یہ خواہش ہے کہ اگر کوئی ہماری قبروں کا پتہ پوچھتا ہوا آئے تو بتا دینا. عباس نے دریا کے کنارے خیمے نصب کیے، جو فوجی نقطۂ نظر سے بھی اور ہر اعتبار سے بہترین جگہ تھی. اتنے میں دشمن کی فوج آ گئی، کہا یہاں سے خیمے ہٹائیے، یہاں ہم اپنے خیمے لگائیں. غازی کو جلال تو آیا مگر مصلحت امام یہ نہیں تھی کہ پانی پر تلوار چلے، وہ تلوار جو حق و باطل کا فیصلہ کرنے والی تھی اس بات پر چل جاتی کہ پانی پہ کون رہے گا، بھائی کو روک لیا، ریتی پہ خیمے نصب ہوئے۔ بعزیزان گرامی، میں نے کتاب میں نہیں پڑھا، میں تصور کے سہارے مصائب پڑھتا ہوں۔ جب خیمے نصب ہو گئے ہوں گے تو اماریوں سے زینب بھی اتری ہوں گی، ام کلثوم بھی اتری ہوں گی، شہزادی سکینہ بھی اتری ہوں گی، بنی ہاشم کی شہزادیاں بھی اتری ہوں گی، عباس بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، قاسم بھی تھے، اون محمد بھی تھے، لیکن گیارہویں محرم کو جب یہ قافلہ جانے لگا تو نہ عباس تھے نہ علی اکبر نہ اون محمد تھے نہ قاسم۔ زینب نے ایک دفعہ دریا کو دیکھا، یا عباس انت الذی رکبتنی، اے بھیا تم نے مجھے